الحمد لله الذي ما اختلف عليه دهر فيختلف من فيحار ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال لم يتقدمه وقت ولا زمان ولم يتحاوره زيادة ولا نقصان والصلاة والسلام على أفضل الأوائل وأذل الدلائل مبدأ الأنوار الأزلي ومنتهى العروج الكمالي وأهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. گزشتہ جو ہفتوں سے ہماری گفتگو فقہ کے مسائل پر نہ ہو سکی تھی آج سے گفتگو کا سلسلہ دوبارہ مسائل فقہ پر جاری ہوگا لیکن کیونکہ گزشتہ دو ہفتوں سے سلسلے کے پتا ہو جانے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ وہ مسائل ذہن سے نکل گئے ہیں اس لیے تھوڑا سا ان مسائل کا ارادہ اور وہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ آج زیادہ تعداد ان لوگوں کی ہے کہ اس مسجد کے اندر موجود نہ تھے. ہماری گفتگو در حقیقت فقہ کے اندر ارادات کے مسئلے پر ختم ہو چکی اور اب معاملات کے مسئلے پر جاری. معاملات فقہ کے اس حصے کا نام کہ جس کے انجام دینے کے لیے نیت کی شرط نہیں. ایک تو عبادت کے عام معنی ہیں کہ ایک مسلمان کی یا ایک انسان کی زندگی کا ہر ہر فعل عبادت، لیکن ایک عبادت کے خاص معنی ہیں اور جب ہم عام گفتگو میں لفظ عبادت استعمال کرتے ہیں تو اس سے مطلب وہ کام ہوتے ہیں کہ جن کو کرنے کے لیے نیت ضروری اور بغیر نیت کے انجام دے دیا جائے تو وہ کام غلط ہیں اور انہیں دوبارہ کرنا پڑے. اس کے اندر نماز آتی ہے، روزہ آتا ہے، ان کو زکات ہے، حج اور جہاد ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، اس میں وضو اور تیمم ہے، طریقے قسم کی دوسری چیزیں اور ایک وہ چیزیں ہیں کہ جنہیں کرنے کے لیے نیت کی ضرورت نہیں. نیت کے ساتھ کریں تو ثواب بڑھ جائے گا، بغیر نیت کے کریں تو کام صحیح رہے گا، غلط نہیں ہوگا. اس میں نکاح آتا ہے، نکاح اگر نیت کے ساتھ ہو تو میں اللہ کی خاطر کر رہا ہوں، ثواب بڑھ جائے گا. بغیر نیت کے ہو تو نکاح صحیح رہے گا، غلط نہیں ہوگا. کاروبار کرنا ہے، اگر نیت کے ساتھ ہو تو یہ میں کاروبار خوش مزیدی خدا کے لیے کر رہا ہوں، ثواب بڑھ جائے گا. اور اگر بغیر نیت کے ہو تو کاروبار کے اندر یا خرید و فروخت میں کوئی کمی نہیں ہوگی اور وہ بات بالکل صحیح رہے گی. بخلاف نماز اور روزے کہ نماز اور روزہ اگر بغیر نیت کے ہے تو وہ بالکل ہی غلط ہے، اس کو دوبارہ انجام دینا ضروری ہے. تو فقہ کے وہ مسئلے کہ جن کے اندر نیت کی ضرورت نہیں ہے معاملات کے مسئلے کہلاتے ہیں. اور اس میں سب سے پہلا مسئلہ آتا ہے کاروبار کا یا خرید و فروخت. اور جیسا کہ ہم نے بار بار کہا ہے کہ خرید و فروخت یا کاروبار کے لفظ سے یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ مسائل صرف ان کے لیے ہیں کہ جو بڑے بڑے تاجر حضرات یا ان کے لیے ہیں کہ جن کی دکان یا ان کے لیے ہیں کہ جن کا کوئی کاروباری ادارہ ہے. نہیں، کوئی دنیا کا شخص ایسا نہیں کہ جو کوئی نہ کوئی چیز اپنی زندگی میں خریدتا نہ ہو یا بیچتا نہ ہو. خرید و فروخت لاکھوں روپے کی ہو وہ بھی خرید و فروخت ہے، ایک پیسے کی ہو وہ بھی خرید و فروخت. لاکھوں روپے کی ہو اس کے لیے بھی فقہ کا مسئلہ، اور ایک پیسے کی ہو اس کے لیے بھی فقہ کا مسئلہ. اور جیسا کہ ہم نے کہا کہ عراق اور ایران میں عام رواج یہ کہ مسائل فقہ کی ابتدا تقریب کے بعد نماز اور روزے سے نہیں ہوتی بلکہ سب سے پہلے کاروبار اور تجارت کے مسائل زیر بحث لائے جاتے ہیں. اس لیے جیسا کہ آج کی تقریب بھی اتفاق پہ اسی موضوع پر کہ اگر کسی نے اپنے رزق کو حلال طریقے سے حاصل نہ کیا اور کسی نے اپنی روزی کو جائز طریقے سے احتساب نہیں کیا تو اس کی نماز، اس کا روزہ، اس کا زکات، اس کا فنڈ، اس کا حج، یہ سب اس کے لیے بالکل بیکار. تو پہلے یہ مسئلہ ہونا چاہیے کہ رزق حلال کس طرح سے آتا، اس کے بعد سے نماز یا روزے یا حج وغیرہ کی کوئی اہمیت ہو سکتی ہے. لیکن کیونکہ ہمارے یہاں کا ماحول ابھی اس قابل نہیں ہے کہ انسان کم از کم رزق کے مسئلے کے اندر شریعت کی پابندیوں کو برداشت کرے، اس لیے ہم کو 3.5 سال انتظار کرنا پڑا اور اس کے بعد اب ہماری گفتگو تجارت کے مسائل پر شروع ہوئی. بات یہ ہو رہی تھی کہ خرید و فروخت کس چیز کا نام. اس چیز کا نام ہے کہ ایک آدمی ایک چیز جو اس کی ملکیت میں ہے وہ دوسرے کے سامنے رکھتا ہے اور دوسرا اس چیز کو بیچتا ہے، پسند آ گئی تو اس کی قیمت ادا کر کے اس چیز کو لے جاتا ہے۔ کچھ علماء نے کہا ہے کہ جب خرید و فروخت کی جائے تو اس وقت عربی زبان کے اندر سیما پڑھنا ضروری، جس طرح سے جب نکاح ہوتا کہ ایک شخص نے نکاح کے لیے اس کو ایک لڑکی چاہیے، اس کے گھر والوں نے لڑکی دے دی، پسند آ گئی، طے پایا کہ اس کو لے لیں گے اپنے گھر لے آئیں گے، تو خالی پسند آنے سے یا طے پانے سے یا مہر کے قرار پانے سے نکاح نہیں ہوگی، بلکہ ضروری یہ ہوتا ہے کہ عربی کا سیغہ پڑھا جائے کہ جس کے اندر اس چیز کا اقرار ہو کہ ہاں میں لڑکی والے مثلا کہیں کہ میں اپنی لڑکی دیتی ہوں، لڑکا والا کہے کہ میں دیتا ہوں، اس قسم کا سیغہ۔ تو علماء نے کہا ہے کہ خرید و فروخت کے وقت بھی سیغے کا پڑھنا ضروری ہے عربی زبان میں، اور اگر خرید و فروخت کے وقت سیغہ نہیں پڑھا تو اس صورت کے اندر وہ خرید و فروخت بالکل بیکار ہے۔ یعنی اس طریقے سے کہ اس طرح تو میں اس چیز کو خریدتا ہوں اتنے روپے، اور دوسرا کہے کہ دیکھ تو حاضر لہٰذا میں اس چیز کو فروخت کرتا ہوں اتنے روپے۔ لیکن آج کل کے علماء کا یہ فتویٰ، یہ پرانا فتویٰ قدیم علماء کا تھا، علماء متقدمین، آج کل کے علماء کا یہ فتویٰ ہے کہ صیغہ کسی بھی زبان میں پڑھ لیا جائے کافی، یعنی ایک شخص اپنی چیز رکھے اور یہ کہے کہ میں یہ چیز بیچتا ہوں اتنے روپے، اور دوسرا اسے دیکھے اور کہے کہ میں اس چیز کو خریدتا ہوں اتنے روپے کی، تو یہ خرید و فروخت ہو جائے گی، اور جب ہو جائے گی تو یہ معاملہ واجب، یعنی اب کسی کو اختیار نہیں، نہ خریدنے والے کو یہ اختیار ہے کہ صیغہ پڑھنے کے بعد اپنی چیز کو واپس لے لیں، نہ بیچنے والے کو یہ اختیار ہے کہ قبول کرنے کے بعد اپنی یہ چیز واپس کر کے اپنے پیسے واپس کر سکیں۔ تو خرید و فروخت کا پہلا مسئلہ یہ ہے کہ خرید و فروخت کچھ علماء کے خیال میں صیغے کے ذریعے، یعنی ایک جملہ آپ بولے کہ میں بیچتا ہوں اور وہ کہے کہ میں خریدتا ہوں، چاہے دو پیسے کی چیز آپ خریدنے جا رہے ہیں، یہ ضروری ہے کہ اس طریقے سے آپ کہیں۔ البتہ آج کل کے علماء کے نزدیک اردو زبان میں بھی پڑھا جا سکتا ہے، انگلش کے اندر بھی، گجراتی میں بھی، جس زبان میں آپ چاہیں پڑھ سکتے ہیں، بلکہ اب جو فتویٰ ہے اس کے مطابق تو اس چیزیں کی بھی ضرورت نہیں۔ خریدنے والا بیچنے والا ایک چیز نکال کر رکھ دیتا ہے کاؤنٹر کے اوپر، آپ اس کے ہاتھ میں پیسے پکڑا دیتے ہیں، چیز اٹھا کر دے آپ، نہ آپ نے اپنی زبان سے کچھ کہا کہ میں خریدتا ہوں، نہ اس نے کہا میں بیچتا ہوں، بلکہ صرف یہ نقل و انتقال، یہ انتقال کی اصطلاح ہے، ذہن میں رہے تو اچھا ہے، قبض و اقبال، نقل و انتقال، اس نے یہ چیز اس کو دی، اس نے پیسے اس کو دیے، خرید و فروخت کو، اور ہونے کے بعد اب یہ معاملہ لازم واجب۔ لازم کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ختم کرنا چاہے تو ختم نہیں کر سکتا۔ البتہ 11 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں شریعت نے اختیار دیا کہ خریدنے والا چیز گھر لے کر آ گیا پھر اس کی مرضی نہ ہوئی تو اس کو واپس کر سکتا، یا بیچنے والے نے چیز بیچ دی، اب اس کا یہ دل چاہتا ہے کہ نہیں میں چیز اپنی واپس لے لوں، اس کے پیسے پلٹا دوں، تو اس کو یہ اختیار 11 مقامات پر دیا گیا کہ وہ اپنی چیز واپس مانگ کر پیسے واپس کر سکتا، اور اس اختیار کا نام شریعت میں ہے خیار، اردو میں ہم اسے اختیار کہہ سکتے ہیں۔ یہ 11 مقامات تھے جس میں سے 8 مقامات پر، 8 قسم کے اختیارات پر ہماری گفتگو مکمل ہو چکی تھی، کہ پہلے کا نام ہے اختیار مجلس، یعنی جس مقام پر خرید و فروخت ہوئی جب تک کہ خریدنے والا اور بیچنے والا اس مقام سے اٹھیں گے، علیحدہ نہیں ہوں گے، اس وقت تک دونوں کو اختیار رہے گا کہ وہ اپنی چیز واپس کر سکتے ہیں، کہ یہاں پر ایک آدمی نے چیز بیچی دوسرے نے خرید، اب اگر 2-3 گھنٹے تک دونوں یہیں بیٹھیں تو 3 گھنٹے کے بعد بھی اختیار، چاہے بیچنے والا چیز واپس کر کے پیسے لے لے یا خریدنے والا چیز مانگ کر پیسے واپس لوٹا دے، اور چاہے اس کی وجہ یہی کیوں نہ ہو کہ اس چیز کی قیمت بڑھ گئی، کہ مثلاً آپ نے وہ چیز بیچ دی، 10 بجے 12 بجے تک یہاں بیٹھنا ہے، 11 بجے کی خبروں میں پتا چلا کہ اس چیز کی قیمت بڑھ گئی، اب دکاندار یہ کہہ سکتا ہے کہ میری چیز واپس کر دو اپنے پیسے لے جاؤ، یا 11 بجے کے خبروں میں آپ نے سن لیا یہیں بیٹھے بیٹھے کہ اس چیز کی قیمت گھٹ گئی، تو اب خریدار کہہ سکتا ہے کہ اپنی چیز واپس لے لو، مجھے پیسے دے دو، میں کم پیسوں میں اس چیز خریدوں۔ تو جب تک ایک مقام پر اکٹھا رہے، چاہے 10 دن تک کیوں نہ اکٹھا رہیں، دونوں کو اختیار رہتا ہے اپنے اس معاملے کو ختم کرنے۔ دوسری چیز کا نام، دوسرے اختیار کا نام تھا اختیار حیوان، کہ جانور جب کوئی شخص خریدے تو خریدنے والے کو 3 دن تک اختیار ہے کہ کسی وقت بھی یہ جانور پلٹا کر اس کی قیمت وصول کر سکتا ہے، چاہے جانور میں کوئی خرابی ہو یا خرابی نہ ہو، چاہے جانور کے اندر کوئی عیب ہو یا کوئی عیب نہ ہو، لیکن جانور کے اندر 3 دن تک اختیار رہتا ہے خریدنے والے، بیچنے والے کو کوئی اختیار نہیں، وہ آپ کا جانور واپس نہیں مانگ سکتا، خریدنے والے کو اختیار رہتا ہے 3 دن تک کہ کسی وقت بھی چاہے وہ اپنا یہ جانور واپس کر کے 3 دن تک اس کی قیمت واپس لے سکتا ہے۔ تیسری چیز کا نام ہے اختیار تاخیر، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر خریدنے والے نے چیز خریدی اور کہا کہ میں آ کر اس کے پیسے لیتا ہوں، یہ چیز میرے لیے رکھ لیتی، تو دکاندار کتنے دن تک انتظار کرے، تین دن تک دکاندار کا یہ انتظار کرنا ضروری ہے کہ تین دن تک انتظار کرے گا, اس کے بعد بھی اگر وہ چیز والا نہیں آیا جس نے وہ چیز رکھوائی تھی تو اب اس کو وہ بیچ سکتا ہے اور اس کو کوئی گناہ نہیں ملے. اسی طریقے سے ایک دکاندار نے آپ سے آ کر کہا آپ کو ایک چیز چاہیے تھی, دکاندار کے پاس نہیں, اس نے کہا کہ میں لے کر آتا ہوں آپ کے لیے چیز منگوا دوں, تب آپ کتنے دن تک اس کا ویٹ کریں کہ وہ لے کر آئے؟ تو تین دن تک. اگر آپ نے اس کی بات مان لی کہ ہاں میں انتظار کروں گا تم لے کر آؤ وہ چیز, تو تین دن تک آپ کے لیے انتظار کرنا واجب ہے. اس سے پہلے آپ وہ چیز اگر کسی اور سے خرید بھی لیں تو پھر تین دن کے اندر اگر دکاندار آ جاتا ہے تو آپ کو وہ چیز اس سے بھی خریدنا پڑے گا. اور وہ چیزیں کہ جو خراب ہو جاتی ہیں 24 گھنٹے میں, اس میں رات تک انتظار کرنا ضروری ہے. کہ مثلاً سبزیاں ہیں ایک دن کے بعد سڑ جائیں, تو دوپہر کو اس نے کہا کہ میں آ کر خریدوں گا, تو دکاندار کے لیے واجب ہے کہ شام تک رات آنے تک انتظار کرے, اس کے بعد فروخت کر سکتا ہے. کسی نے آج کی کیسز میں بہت جلدی جلدی بیان کر رہے ہیں. چوتھی چیز کا نام ہے اختیار شرط, یعنی اگر خریدنے والے چیز خرید کر لے گئے اور شرط لگا گیا کہ میں 10 دن میں 15 دن میں 20 دن میں آزمائش کے بعد یہ چیز واپس کر سکتا ہوں, تو یہ شرط اس شرط پر میں خریدتا ہوں کہ میں جب چاہوں اس چیز کو واپس کروں, یا اس شرط پر خریدتا ہوں کہ 2 مہینے 4 مہینے 8 مہینے 10 مہینے یا 2 دن یا 2 گھنٹے تک میں اس کو استعمال کروں گا, پسند آئے تو ٹھیک ہے, پسند نہیں آئے تو واپس کر دوں گا. آپ ذرا تھوڑا آگے تک چاہیے ابتدائی میں تاکہ بعد میں آسانی ہو. اس کا نام ہے اختیار شرط. جیسا آج کل عام طور پر کتابوں میں بہت ہوتا ہے کہ کتاب لے جائیے, ایک ہفتے تک اس کا مطالعہ کیجیے, پسند آ گئی تو ٹھیک ہے, پسند نہ آئے تو واپس کر کے اپنے پیسے واپس لے لیجیے. تو یہ کسی کو بھی اختیار, بیچنے والا بھی, دکاندار بھی بیچتے وقت یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ چیز میں بھیج رہا ہوں لیکن اگر ایک ہفتے کے اندر میرا دل چاہا تو میں یہ چیز تم سے واپس لے کر کسی اور کے ہاتھ بھیج دوں گا, اور خریدار راضی ہو گیا تو اس شرط کی پابندی کرنا پڑے. اسی طرح اگر خریدنے والا گیا دکان کے پاس, کپڑا لیا اس نے, مثلاً کپڑا لیا کہ میں گھر میں دکھا کے لاتا ہوں, پسند آیا تو رکھوں گا, پسند نہیں آیا تو واپس کر دوں, اب واجب ہے اس شرط کی پابندی کرنا بیچنے والے کے لیے, اور جب تک جتنی مدت معین کی اتنے عرصے تک جس وقت کیا ہے یہ بیچنے والا اپنی چیز واپس کر سکتا. پانچویں چیز اس کا نام ہے اختیار شرط. پانچویں اختیار کا نام ہے اختیار تخلف شرط. اس کا مطلب یہ ہے کہ خریدنے والے نے کوئی چیز خرید اور اس کے ساتھ ایک شرط رکھا, اس کے ساتھ ایک شرط لگا دی کہ تم میرا یہ کام کرو, میں تم سے یہ چیز تو لیتا ہوں لیکن تم میرا یہ کام کر دینا, تو اب چیز خرید کر لے آئے. اب دکاندار نے وہ کام نہیں کیا اپنے شرط کی خلاف ورزی کی, خلاف ورزی کو عربی زبان میں تخلف کہتے ہیں, خلاف ورزی کی, تو اب آپ کو یہ اختیار کہ آپ نے اس سے چیز خرید لی تھی, اس نے آپ کا کام نہیں کیا, آپ اس کی چیز اس کو پلٹا سکتے ہیں. اسی طریقے سے دکاندار نے ایک چیز آپ کو بھیجی اور کہا کہ میں تم کو دے رہا ہوں اس دام پر, لیکن شرط یہ کہ تم میرا وہ کام کر دینا, اور آپ نے اس کا وہ کام نہیں کیا جس کا اس نے تذکرہ کیا, تو یہ صورت میں اس کو اختیار ہے کہ وہ چیز وہ اس کا ٹائم گزر جانے کے بعد اس کام کا وہ چیز آپ سے واپس لے سکتا ہے, کیونکہ آپ نے شرط کی خلاف ورزی کی ہے تو اسے اختیار ہو گیا تخلف شرط. اس کے بعد چھٹی چیز آتی ہے اختیار تعذر تسلیم. تعذر کے معنی مجبوری اور تسلیم کے معنی کسی کے حوالے کوئی چیز تک. ہم اگر ایک چیز آپ نے خرید اور خریدنے کے بعد ایسا ہوا کہ دکاندار وہ چیز آپ کے حوالے نہیں کر سکتا ہے, مثلا پہلے زمانے میں تو بہت ہی تھا کہ گھوڑا آپ نے خرید لیا آپ نے, اس سے پہلے کہ وہ گھوڑا آپ کے حوالے کرے گھوڑا جو تھا وہ بھاگ گیا, فرار اختیار کے اندر گیا, تو آپ تعذر تسلیم یعنی دکاندار اس چیز کو آپ کے حوالے کرنے سے معذور ہو گیا, اب آپ فوراً اس معاملے کو ختم کر سکتے ہیں اور اپنے پیسے واپس لوٹا سکتے ہیں. اسی طریقے سے ایک چیز آپ نے خریدی اور خریدنے کے بعد آپ کو اس کے پیسے دینا, لیکن وہ پیسے گر کر گئی, گر گئے, رہ گئے, یا وہ نوٹ منسوخ ہو گئے, کوئی ایسی وجہ ہو, اب آپ وہ پیسے اس کے حوالے نہیں کر سکتے, تو اس صورت میں دکاندار اس معاملے کو ختم کر سکتا ہے. بیچنے کے لیے اس کو خوب بڑھا چڑھا کر اس طرح پیش کرے کہ خریدنے والا دھوکا کھائے, اس کو بہت اچھی چیز سمجھتا ہے, گھر خرید کر لایا تو پتا چلا کہ یہ میں اس وقت دھوکے میں آ گیا تھا دکاندار, تو اس کا نام ہے اختیار تجدید. دھوکا دیا اس نے اس لیے اب آپ کو یہ اختیار ہو گیا کہ آپ یہ چیز دکاندار کو پلٹا دیں, اس کے لیے دینا واجب. اب یہ جتنے واجبات آپ سن رہے ہیں آج کے دور میں, اگر آپ کے پاس طاقت ہے تو آپ اس پر عمل کریں, طاقت نہیں ہے مجبوری ہے تو آپ معذور, لیکن اگر حکومت شرعیہ ہو تو اس وقت یہ اختیار مل جاتا ہے انسان کو کہ حاکم شرع سے رجوع کر کے یہ چیز واپس پلٹا دے. اس کے بعد آتا ہے آٹھواں اختیار, اختیار عیب. یہاں تک ہماری گفتگو ہو گئی تھی تو یہ تھوڑا ایک زیادہ ہوا. اختیار عیب اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز آپ نے خریدنے کے بعد آپ کو پتا چلا کہ اس خریدی ہوئی چیز میں ایک عیب, ایک ہے تدلیس کہ دکاندار کو پتا تھا اس نے جان بوجھ کر اس ایپ کو خرابی کو چھپا کر وہ چیز آپ کے ہاتھ بیچی اس کا نام ہے اختیار تدلیس اور اس صورت میں دکاندار کو واپس لینا اور ایک یہ کہ آپ نے اس چیز کو خریدا دکاندار کو بھی بیچارے کو نہیں پتا اس کے بعد وہ چیز کہیں اور پہ آتی ہے اس نے آپ کے ہاتھ بیچی آپ نے گھر آ کر دیکھا اس میں ایپ نکلا آپ اس کو پلٹا سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ نے کیسے دکاندار کو دی اس نے لیے تو پتا چلا کہ نوٹ پھٹا ہوا ہے نہیں چل سکتا ہے یا کوئی اور خرابی ہے آپ کے پیسوں میں تو اب کیونکہ ایپ نکل آیا آپ کے پیسوں میں تو اسے بھی اختیار ہے کہ پیسے آپ کو پلٹا کر اپنی چیز آپ سے واپس مانگ سکتا ہے. یہاں تک یہ اہم اہم مسئلے تھے اس کی جزیات آ چکی ہیں. اب آئیے نئے مسئلے. نئے اختیار کا نام ہے اختیار شرکت. اختیار شرکت اسے کہتے ہیں کہ ایک چیز اس نے آپ کو بیچی مثلاً ایک مکان ہے. مثلاً ایک مکان یا ایک کاروبار یا ایک دکان اس نے آپ کے ہاتھ وہ چیز بیچی اس طرح سے کہ جیسے وہ اس کی چیز خریدنے کے بعد آپ کو پتا چلا کہ اس میں اس کا کوئی اور پارٹنر بھی شریک. اگر آپ کو پہلے سے معلوم ہوتا کہ اس میں کوئی اور بھی شریک مکان میں کوئی اور بھی حصہ دیے ہوئے یا یہ مکان آدھا کسی کے پاس ہے آدھا آپ کے پاس ہے تو آپ کبھی نہ خریدتے. لیکن اس دکاندار اس کو بیچنے والے نے آپ کو بیچ دیا اب آپ نے خرید لیا تو اب آپ کو یہ حق حاصل کہ کیونکہ اس چیز کے اندر آپ کے ساتھ ایک اور شخص بھی شریک ہوگی ایک پارٹنر بھی ہو گیا آپ کے علم میں نہیں. اگر آپ کو خریدتے وقت معلوم تھا تو اب آپ کو اس کو لینا ہی ہے آپ کوئی عذر نہیں لا سکتے. لیکن یہ مسئلہ اس وقت کا ہے کہ کوئی اور اس کے اندر شریک ہے آپ کو خرید کے وقت نہیں پتا جب خرید لیا تو پتا چلا کہ بیچنے والے نے وہ کاروبار کے مالک نے یا دکاندار نے یا مکان والے نے آپ کو صحیح صورتحال نہیں بتائی. اب آپ کو اختیار ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے کسی اور کی شرکت کے اندر یہ چیز نہیں چاہیے اپنی یہ چیز واپس لے. اور یہ بھی آپ کو اختیار ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں یہ چیز لیتا ہوں لیکن آپ مجھے اتنے پیسے میرے واپس کر دو کیونکہ مکان 1000 کا تھا اب اس میں ایک اور کیا طریقہ ہے تو میں اس کو 800 کا یا 700 کا خریدوں 300 روپے مجھے واپس کر دو کیونکہ اس کے اندر ایک ایپ اور ایک خرابی ہو گئی. تو اس کا نام ہے اختیار شرکت کہ جب کوئی چیز خریدنے کے بعد یہ پتا چلے کہ اس میں کوئی اور بھی شریک تو اب آپ کو اختیار ہے کہ وہ چیز پلٹا دیں کیونکہ یہ ہر انسان کی مرضی ہے اور شریعت کا اصول یہ ہے کہ ایک شخص ایک چیز مکمل طور پر خود خریدنا چاہتا ہے اس میں کوئی اور نکل آیا تو اسے اختیار ہے اس چیز کو بلٹا سکتا. اس کے بعد دسویں چیز ہے جس کو کہتے ہیں اختیار رویت. رویت اردو کا عام لفظ بن گیا ہے. رویت کے معنی ہے دیکھنا. یہ معاملہ اس وقت ہوتا ہے کہ ایک چیز آپ خریدنا چاہتے ہیں اور دکاندار نے یا جو بھی بیچ میں آدمی ہے جسے عربی میں دلال کہتے ہیں کہ جو بھی بیچ کے اندر موجود ہے بیچنے والا اس نے وہ چیز آپ کو دکھائی نہیں اس کی صفتیں بتائیں. جس کی مثال ہم دیکھتے تھے کہ ایک مکان ہے اس میں اتنے کمرے ہیں اس قسم کی وائرنگ ہے اس قسم کا فرش ہے اس قسم کا رنگ ہے اس قسم کا محل وقوع ہے اس قسم کی لوکیشن ہے اگر بھی ہے کہ اس نے 8-10 باتیں بتائیں آپ کو پسند آ گیا آپ نے اس کو پیسے دیے اور وہ چیز خریدی. خریدنے کے بعد جب آپ گئے دیکھنے کے لیے تو آپ کو پتا چلا کہ جو کچھ اس نے بتایا تھا وہ اس کے اندر کوئی چیز موجود نہیں. اب آپ خرید چکے ہیں سیوا پڑ چکے ہیں آپ کہہ چکے ہیں کہ میں خریدتا ہوں وہ کہہ رہا ہے کہ میں بیچتا ہوں لیکن اب جو وہاں پر آپ پہنچے تو پتا یہ چلا کہ جو کچھ اس نے بتایا اس میں کچھ صحیح باتیں تھیں کچھ غلط باتیں. تو اب کیا آپ کے لیے ضروری ہے کہ کیونکہ آپ سیوا پڑ چکے ہیں اس لیے اب اس کو لیجیے جس طرح سے لیو تو ایسی کوئی ضروری بات نہیں بلکہ آپ کو اختیار رویت کہ دیکھنے کے بعد رویت کے بعد دیکھنے کے بعد آپ کو پتا چلا کہ یہ ویسی چیز نہیں ہے جیسی مجھے بتائی گئی تو آپ اس چیز کو واپس کر سکتے ہیں اور اپنے پیسے لے سکتے ہیں. یہ اختیار آپ کو کیا واپس کر کے پیسے دے سکتے ہیں اور یہی اختیار عین ہی دکاندار کو یا اس دلال کو بھی ہے یا اس ایجنٹ کو بھی ہے جو بیچ میں موجود. کہ مثلا ایک شخص نے اس سے کہا کہ میں اپنا مکان لکھوانا چاہتا ہوں تو میرا مکان فروخت کروا دو اور اس نے اپنے مکان کی خوبیاں بتائیں. اب ایجنٹ کے ساتھ یہ معاملہ الٹا ہوگا آپ نے خریدا تو پتا چلا کہ جیسا مکان آپ کو ملا یہ بتائی ہوئی خوبیوں سے کم اس کے مقابلے میں کافی کم تو اب آپ اس کو واپس کر سکتے ہیں. اس سے اس دکاندار کو اس ایجنٹ کو اس دلال کو بتایا ایک شخص نے کہ میں یہ مکان لکھوانا چاہتا ہوں اس کی اتنی خوبیاں اس نے خالی اس سے سنا اور آپ کو بتا کر خوبیاں آپ کے ہاتھ بھیج دی. اب جب مکان اس نے لیا اپنے ہاتھ میں اور لینے کے بعد آپ کو بیچنا چاہتا ہے تو اس نے دیکھا کہ یہ مکان تو اس سے اچھا ہے جتنا مجھے بتایا گیا اور یہ مکان میں نے 20,000 کا بیچا ہے یا 1,00,000 کا بیچا ہے لیکن یہ تو 1.5 لاکھ کی قیمت رکھتا ہے. اس بیچارے کو پتا نہیں تھا اس مکان کے بیچنے والے نے اس کو جس طرح سے بتایا اس سے یہ سمجھا کہ اس کی قیمت 1 لاکھ اور اس نے آپ کو بتا کر بیچ دی. اب جب اس کے پاس وہ چیز آئی تو اس نے دیکھا کہ اس کی قیمت تو اس سے زیادہ ہے جتنی میں سمجھا تو اسے بھی یہ اختیار ہے صاحب کے ہاتھ بیچ چکا ہے لیکن اب یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے دھوکا ہو گیا تھا، مجھے صحیح بات پتا نہیں چلی تھی، اس لیے میں اس معاملے کو ختم کرتا ہوں. اسے اختیار ہے ختم کرنے کا اور آپ کے لیے واجب ہے کہ آپ اس کی بات مانیں. اگر یہ ثابت ہو گیا کہ اس کو خود اس چیز کے بارے میں پتا نہیں تھا، اب اسے معلوم ہوا ہے. یہ مکان کی مثال ہے، اس طرح گاڑی کی مثال ہو سکتی ہے، کاروبار کی مثال ہے، دکان کی مثال ہے، ہزاروں مثال ہے کہ جب ایک چیز بھیجی جا رہی ہے یا فرض کیجیے کہ باہر سے کوئی شخص ایک چیز امپورٹ کرا رہا ہے، اسے خود بھی اس کی کیفیت نہیں پتا. جو اس نے باتیں دوسروں سے سنی وہ اس نے آپ کو بتا دی. جب وہ چیز اس کے پاس آئی تو اس کو پتا چلا کہ اس سے بہت زیادہ قیمتی ہے جتنی میں نے بتائی. اس کو اختیار ہے کہ وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے غلط بھیجا تھا، اب میں اس معاملے کو ختم کرتا ہوں، آپ کے لیے اس کی بات ماننا واجب. تو اس کے لیے اختیار ہے جب وہ چیز زیادہ اچھی نکل آئے تو وہ چیز معاملہ ختم کر سکتا ہے، اور آپ کے لیے اختیار ہے کہ آپ نے خریدا تو وہ چیز خراب نکل آئی، آپ بھی اس معاملے کو ختم کر سکتے ہیں. نہیں، اگر بالکل بتائی ہوئی چیز کے مطابق ہے جتنا اس نے بتایا، یہ بہت معمولی کا فرق ہے، اتنا معمولی کا فرق جو نکل ہی آتا ہے، کبھی کوئی شخص بہن ہی تو نہیں بتا سکتا، بہت تھوڑا بہت معمولی کا فرق نکل آ گیا تو اب آپ اپنے اس اختیار کو استعمال نہیں کر سکتے. اگر باقی دس اختیارات میں سے کوئی اور آپ کے پاس موجود ہے تو آپ اس کو استعمال کر سکتے. تو جیسا اس نے بتایا اگر ویسا ہی نکل آیا، یہ 19-20 کا فرق ہوا، تو آپ کے لیے پھر اس کو لینا واجب. اب یہ جو اختیار آپ کو ملا ہوا ہے کہ میں اس کو ختم کروں، یہ اختیار صرف اتنا کہ آپ یا تو یہ چیز آپ کو ملی، آپ نے دیکھا کہ مجھے جیسا اس نے بتایا تھا اتنی خوبیاں بتائی تھی، میں نے خرید لیا، اب پتا چلا کہ اتنی خوبیاں نہیں، تو اب آپ کو دو اختیار، یا تو آپ کہیں کہ ٹھیک ہے جو ہو گیا تو ہو گیا، میں اس مکان میں رہتا ہوں، کون جھگڑا کرے، یہ کون اب دوبارہ اس جھنجٹ میں پڑوں، اور یا آپ کو یہ اختیار ہے کہ آپ واپس کر کے اس سے اپنے پیسے لے لیں. یہ آپ کو اختیار نہیں کہ آپ اس سے کہیں کہ دیکھو تم نے جو بتائی تھی خوبیاں اس کے مطابق یہ مکان 1,00,000 تھا، لیکن اب یہ مکان میں نے دیکھا تو اس کی مارکیٹ ویلو 80,000، تو 20,000 مجھے دے دو، مکان بھی میں رکھوں گا کیونکہ مجھے چاہیے اپنی پسند کا، یہ مکان ایسے مقام پر ہے کہ مجھے چاہیے، لیکن جو خوبیاں تم نے بتائی تھی وہ اس کے اندر نہیں ہے، اس لیے 20,000 مجھے واپس پلٹا دو. آپ یہ نہیں کہہ سکتے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں مکان رکھ لوں گا لیکن جو تم نے زیادہ پیسہ لیا ہے وہ پلٹا دو، تو دکاندار کے لیے آپ کی یہ بات ماننا واجب نہیں. آپ پورا مکان واپس کریں تو اس کے لیے واجب ہے کہ لے، لیکن اگر آپ اس سے یہ کہیں کہ میں صرف اس فرق کو، قیمت کے فرق کو لینا چاہتا ہوں، تو اس کے لیے یہ کہنا واجب، اس کے لیے اس بات کو قبول کرنا واجب نہیں ہے، اب مرضی اس کی، چاہے آپ کی بات مانے اور آپ کو 20,000 پلٹا دے، یا آپ سے کہے کہ نہیں مجھے یہ مکان واپس کرو یا مکان رکھو، یہ اس کو اختیار بالکل حاصل ہے. اگر وہ آگے آتا ہے اختیار ایس کے اندر کہ جتنا اس نے بتایا اتنا مکان نکلا، لیکن کوئی ایک ایسی چیز جو چھپا گیا، تو وہ ہو گیا اختیار ایس جس کے بارے میں ہماری گفتگو آئی تھی، کہ پھر آپ اختیار ایس کی وجہ سے اس کو فروخت کر سکتے ہیں. مطلب اس نے ساری چیزیں بتائیں کہ یہ ہے یہ ہے یہ ساری اس نے خوبیاں بتائیں، لیکن اس نے یہ نہیں بتایا کہ اس کی دیوار سے ملا ہوا ایک کارخانہ جس میں 24 گھنٹے شور ہوتا رہتا ہے. اب آپ نے خریدا، یہ دیکھا کہ جو کچھ اس نے کہا صحیح، پانی ہے، بجلی ہے، موزیک کا فرش ہے، کنسیل وائرنگ ہے، بھرم خوبصورت ہے، مین روڈ کے اوپر واقع ہے، سیڑھیاں ہیں، سب کچھ، لیکن یہ اس نے جو بتایا تھا وہ تو نکلا، لیکن ایک چیز وہ چھپا گیا کہ برابر کے اندر ایک ایسا کارخانہ ہے کہ ہر وقت شور ہوتا رہے گا. تو اب اس صورت میں آپ اپنے اختیار رویت کو استعمال نہیں کر سکتے، اختیار ایپ کو استعمال کر سکتے. تو اب دسواں اختیار یہ ہے کہ دیکھنے کے بعد یہ پتا چلا کہ وہ خوبیاں جو ہونا چاہیے وہ اس کے اندر نہیں، اس صورت کے اندر آپ اسے لوٹا سکتے ہیں یا اس کو رکھ سکتے ہیں، لیکن اس دکاندار سے یا ایجنٹ سے یہ مطالبہ نہیں کر سکتے کہ میں اس مکان کو بھی رکھوں گا اور جو اس کی قیمت میں کمی ہے وہ پیسے تو مجھے لوٹا، یہ اس کی مرضی ہے، اس بات کو ماننا اس کی مرضی ہے، لیکن اگر آپ پورا مکان لوٹانا چاہیں تو اس کو قبول کر لینا اس کے لیے بالکل واجب. اور اسی کے ساتھ دولت مسئلہ وہ آپ کی مدد کے لیے بھی، مثلا آپ نے خرید لیا مکان، اب پتا چلا آپ کو کہ 1,00,000 کا میں نے خریدا ہے، اس کی قیمت 80,000 ہے، دکاندار کہہ رہا ہے کہ چلو جو ہو گیا تو ہو گیا، 20,000 میں لوٹا دیتا ہوں، تو آپ کو اختیار ہے، آپ اس کی بات نہ مانیں، آپ کہیں کہ نہیں میں پورا مکان لوٹاؤں گا، تم نے دھوکہ دیا ہے، میں 20,000 نہیں لوں، چاہے لے لیں چاہے نہ لے لیں، شریعت اس صورت میں آپ کو واجب نہیں، آپ کو پابند نہیں کرتی. اب یہ جو اختیار ہے، یہ اختیار تین چیزوں سے ختم ہو جاتا ہے. پہلا تو یہ کہ اگر خرید و فروخت کے وقت ہی اس نے کہہ دیا کہ دیکھو میں نے تمہیں اتنی باتیں بتائی، لیکن یہ باتیں نکلیں گے نہ نکلیں، یہ تم خرید رہے تو اب واپس نہیں کر سکتے، اور آپ نے یہ جملہ سننے کے بعد بھی کہا کہ ٹھیک، تو اب اگر آپ نے جا کر دیکھا اور اس میں خرابیاں نکل دیا، اس کی بتائی ہوئی بات اس میں نہ نکلی، جتنی اس نے خوبیاں بتائی تھی وہ نہیں تھی، تب بھی آپ کو یہ مکان لینا پڑے گا، اب آپ کا اختیار ختم ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ مکان میں پہنچے، آپ نے مکان دیکھا، پتا چلا کہ اس کے اندر آدھی بھی وہ باتیں نہیں ہیں کہ جو اس نے بتایا، جو اس نے بتائی، اب آپ نے یہ دیکھا، دیکھنے کے بعد اگر آپ نے کہا کہ ٹھیک کوئی حرج نہیں، آپ نے کہا کہ کوئی حرج نہیں ہے، مجھ کو چاہیے اسی طرح سے مکان،
اور دو دن کے بعد آپ اس کے پاس پہنچے کہ نہیں وہ میں اپنے اختیار کو استعمال کر رہا ہوں تو اب آپ اس اختیار کو استعمال نہیں کر سکتے. یعنی دیکھنے کے بعد اگر آپ نے اس کو قبول کر دیا تھا مکان کو اور کہا تھا کہ ٹھیک ہے مجھ کو یہ مکان پسند آ گیا اور دو دن بعد آپ نے غور کیا اور واپس جا رہے ہیں واپس کرنے کے لیے تو اب آپ کا اختیار ختم ہو گیا. اور تیسرا یہ کہ آپ زبان سے کچھ نہ کریں, آپ نے مکان دیکھا اور دیکھنے کے بعد آپ نے مکان کو استعمال کرنا شروع کر دیا اس طرح کا استعمال کہ ہر ایک کو یقین ہو گیا کہ آپ یہیں پر رہیں گے. کیا آپ نے مکان کھودنا شروع کر دیا, آپ نے مرضی کے یہاں بریکٹ وغیرہ لگانا شروع کر دی تو اب جو ہے اگر آپ نے کچھ مکان میں تصرف کر لیا کچھ اس مکان کے اندر تبدیلی کر دی اور اب آپ اپنے اختیار کو استعمال کرنا چاہیں تو یہ آپ کے لیے جائز نہیں. اس کے بعد آخری اختیار یہ آج ہم بتا دیں تاکہ یہ مسئلہ اختیار کا جو تین ہفتے چلا وہ بالکل ختم ہو جائے. آخری ہے اختیار غب, یہ بھی اس سے پہلے آ چکا تھا غالباً لیکن سرسری طور پر کہ اگر خریدنے والے کو یہ اسی اختیار رویت سے ملتا جلتا ہے کہ اگر خریدنے والے نے چیز خریدی اور خریدنے کے بعد اسے پتا چلا کہ اس کے اندر مجھے دھوکہ ہو گیا, اس چیز کے خریدنے میں مجھے دھوکہ ہو گیا, کوئی اس چیز کے اندر عیب نہیں ہے کہ اگر عیب ہوگا تو وہ اختیار عیب, دکاندار نے کچھ آپ کو نہیں بتایا باہر چڑھا کے اگر وہ دکاندار بتاتا تو وہ ہوتا اختیار رویت, نہیں اس نے کہا یہ چیز ہے 10 روپے, آپ یہ سمجھے کہ 10 کی ملتی ہے آپ لے آئے, اس میں کوئی عیب نہیں کوئی کمی نہیں کوئی خرابی نہیں. چار پانچ دن بعد یا دو گھنٹے بعد یا چند منٹ کے بعد جب آپ چلے دوسری دکانوں پر پہنچے یا کوئی دوست راستے میں ملا اس نے دیکھا اس نے کہا 1000 روپے کی چیز, کوئی عیب نہیں ہے, اگر عیب ہو تو وہ اختیار عیب, دکاندار نے اس چیز کو بڑھا چڑھا کر نہیں پیش کیا بلکہ آپ نے کہا کہ مطلب مجھے ایک فائل چاہیے ایک ڈائری چاہیے ایک کتاب چاہیے ایک کپڑا چاہیے, اس نے رکھا آپ کے سامنے کہا کہ 10 روپے کا ہی, آپ کو پتا نہیں کہ اس کی کیا قیمت ہے, پہلی دفعہ خریدنے نکلے ہیں یا کسی نئے مقام پر گئے آپ نے خرید لی, ویسا ہی ہے کہ جیسا آپ چاہتے ہیں کوئی عیب نہیں, بعد میں پتا چلا کہ نہیں اس کی اصل قیمت تو 4 روپے یا 6 روپے, اس نے آپ کو 10 روپے دیا, تو اب اس کا نام ہے اختیار غب, بغیر کسی عیب کے بغیر دکاندار کے اپنی چیز کو بڑھا چڑھا کر پیش کیے ہو, صرف اتنی سی بات ہے کہ اس نے اصل قیمت سے کئی گنا زیادہ قیمت بتائی اور کیونکہ آپ کو معلوم نہیں تھا کہ اس کی اصل قیمت کیا ہے اس لیے آپ نے خرید, بعد میں پتا چلا کہ اس نے آپ کو دھوکے میں رکھا, اب آپ اس کو واپس کر سکتے ہیں اور واپس کر کے اپنے پیسے لے سکتے ہیں. اور بالکل یہی مسئلہ دکاندار کا بھی ہے کہ دکاندار نے ایک چیز فروخت کر دی آپ کے ہاتھ, بعد میں اسے پتا چلا کہ میں نے جو 20-10 روپے کی آپ کے ہاتھ بیچی ہے اس کی مارکیٹ میں لیے تو 20 یا 25 یا 30 روپے, اس بیچارے کو کچھ نہیں پتا نا واقف, تو اب اس صورت میں وہ آپ سے اپنی چیز کا مطالبہ کر سکتا, یہ خیال غبن ہے اس کے اندر کوئی دھوکہ نہیں دیا اس نے نہ آپ, کوئی عیب نہیں ہے اس چیز کے اندر اور نہ اس میں کچھ صفات ہوتا ہے بلکہ بالکل وہی چیز ہے ہر اعتبار سے صحیح ہے مکمل ہے کامل, لیکن قیمت کے اندر ایک غلط فہمی ہو گئی جس کی وجہ سے آپ کو بھی اختیار ہے کہ واپس کریں اسے بھی اختیار ہے کہ واپس لیں. یہ اپنا تھوڑی سی تفصیل جاتا ہے وہ انشاءاللہ آئندہ ہماری تقریر کے اندر گفتگو آ جائے گی, اختیارات کی گفتگو بالکل اب ختم ہو گئی ہے, اب آئندہ تقریر سے ہماری بات شروع ہوگی کہ تاجر اور گاہک خریدنے والے اور بیچنے والے کے رشتے حلال و حرام کا مسئلہ ایک انتہائی اہم مسئلہ عام مسل بلوا مسئلہ اور وہ مسئلہ ہے کہ جس کے بارے میں بار بار ڈرایا گیا اور بار بار بتایا گیا کہ ایک مومن کا سب سے بڑا امتحان نماز اور روزہ نہیں, ایک مومن کا سب سے بڑا امتحان خلق و زکات نہیں, ایک مومن کا سب سے بڑا امتحان یہ نہیں ہے کہ وہ دنیا والوں کی مخالفتوں کا سامنا کرے, اس لیے کہ مومن ہر چیز کا مقابلہ کر سکتا ہے لیکن یہاں پر جا کر ہر ایک شخص کی ہمتیں جواب دی جاتی ہیں, وہ ہے رزق کا مسئلہ, وہ ہے روزی کا مسئلہ, وہ ہے مال دنیا کا مسئلہ. تو قرآن کریم کی اس آیت کے اندر رزق حلال کا تذکرہ ہی کیا گیا ہے تو ان الفاظوں میں کہ کلو مما فی الارض حلالا طیبا, کہ کھاؤ اس دنیا کے اندر جو چیز بھی کھاتے ہو حلالا طیبا حلال اور پاک غذا کھاؤ, دو شرطیں اسلام نے بتائی کسی بھی غذا کو استعمال کرنے میں, تو لذت دنیا کا اسلام ممکن نہیں, بہترین کھانے کھانے سے اسلام نہیں روک رہا, دو شرطیں بس بتائیں اس مقام پر اور تیسری شرط بتائیے ایک اور مقام پر. حلالا پہلی چیز یہ کہ جو کھاؤ وہ حلال طریقے سے کھاؤ, طیبن دوسری چیز کہ جو چیز کھانا ہے وہ پاک اور پاکیزہ ہو نجس چیز نہ ہو, اور تیسری شرط ایک اور مقام پر بتائی کہ جو کھاؤ اور پیو کلو و شربو ولا تصرفو, کھاؤ اور پیو اور اسراف نہ کرو, تو ان تین شرطوں کا خیال کرتے ہوئے انسان دنیا کی ہر لذت اور نعمت کو استعمال کر سکتا ہے کہ حلال غذا ہو طیب غذا ہو اور اسراف کے ساتھ نہ ہو, اور حلال کے فوراً بعد تذکرہ کے الفاظ میں ہے کہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان, خبردار شیطان کے نقش قدم پر نہ چلنا, خبردار شیطان کے راستے پر نہ چلنا, خبردار شیطان کی پیروی نہ کرنا, انہ لکم عدو مبین و تمہارا کھلا ہوا دشمن, و وہ ایسا نہیں جس نے اپنی دشمنی کو چھپا کر رکھا ہو، ببانگے دہل اس نے خدا کے سامنے اعلان کیا تھا کہ میں ایک ایک تیرے بندے کو بہکاؤں گا، ایک ایک سیدھے راستے پر چلنے والے کو سیدھے راستے سے ہٹاؤں گا، تو وہ کھلا ہوا دشمن ہے اور اپنی دشمنی کا اعلان کر چکا، وہ تمہیں ہر طریقے سے بہکانے کی کوشش کرے گا، لیکن مومن کو خاص طور پر شیطان بہکاتا ہے رزق کے مسئلے میں، اس لیے کہ اس کو پتا کہ اگر میں نماز کے مسئلے پر مومن کو بہکاؤں تو یہ میری تمام محنتیں لگیں گی، نماز کے سلسلے میں وہ نماز چھوڑ دے گا، روزے میں بہکاؤں تو روزہ چھوڑ دے گا، حج کے سلسلے میں بہکاؤں حج چھوڑ دے گا، لیکن جس عبادت میں بہکاؤں خالی وہ عبادت کر کرے گا، البتہ اگر اس کے رزق کو حرام رزق کر دوں تو خود بخود اس کی نمازیں اس کے لیے بیکار ہو جائیں گی، خود بخود اس کے روزے اس کے لیے بیکار ہو جائیں گے، خود بخود اس کا حج و زکات و خمس و جہاد سب کچھ اس کے لیے بیکار ہوتا چلا جائے گا، اس لیے کہ نماز کے سلسلے کی روایت یہ ہے کہ من اکل لقمۃً حرامًا، جو ایک لقمہ حرام کا کھائے تو 40 دن کا خدا اس کی نماز کو قبول نہیں کرتا، ایک دن بھی نہیں، ایک وقت کا کھانا بھی نہیں، ایک لقمہ خالی حرام کا کھایا، تمام غذا حلال کی ہے، ایک لقمہ حرام کا کھایا ہے تو 40 دن کی نمازوں سے انسان ہاتھ دھو بیٹھا، تو اگر تمام اوقات وہ رزق حرام کھاتا تو اس کے بعد خدا کی طرف سے اس کے لیے کیا سزا ہونا چاہیے وہ انسان خود ہی اندازہ کر سکتا، تو نماز تو اس طرح سے گئی، اور جب نماز گئی ردت رد نماز سوا، جب نماز گئی تو اب ہر نیکی چلی گئی، اب کسی نیکی کا اجر و ثواب نہیں ملے گا، لیکن اس کے علاوہ بھی ہر نیکی چلی جاتی ہے، اس لیے کہ روایت یہ ہے کہ خدا روزے دار کی ہر دعا کو قبول کر لیتا ہے سوائے اس روزے دار کے کہ جو کسی حرام چیز سے اپنے روزے کو اختیار کرتا، کہ تمام دن اور بطن اللہ کہہ کے اپنے آپ کو بھوکا اور پیاسا رکھا، لیکن وقت اختیار ایک مرتبہ رزق کے حرام کو استعمال کیا اور حرام چیز کے ذریعے اپنا روزہ کھولا تو اس کی تمام روزے کی محنت چلی گئی، اور حج کا تو بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ جب حج کرنے نکلیں تو اپنے مال کو حلال کرنا ضروری ہے، اس لیے واجب ہے کہ چاہے آپ نے زندگی میں خمس نکالا ہو یا نہ نکالا ہو، چاہے آپ آئندہ خمس نکالنا چاہیں یا نہ نکالنا چاہیں، لیکن جب حج کے لیے جائیں تو پہلا کام یہ کرنا پڑتا ہے کہ کم از کم حج کے جتنے پیسے ہیں اس میں سے خمس نکالنا پڑتا ہے، یہ خمس تو ہمارے یہاں مشہور ہو گیا، لیکن خمس کے علاوہ بھی جتنا ایک انسان کے مال میں مظالم کا پیسہ شامل ہے، جب تک کہ اس کو نہیں نکالے گا، جب تک کہ انسان اپنے مال کے حقوق کو ناز کو ادا نہیں کرے گا، اس وقت تک وہ حج کر ہی نہیں سکتا ہے، اور اگر حج کرے گا تو اس کا حج بالکل باطل ہے، اس لیے کہ احرام کا کپڑا وہ سفید کپڑا کہ جس کو پہننا حج اور عمرے کی بنیادی شرط ہے، واجب یہ ہے کہ وہ رزق حلال کا ہو، اس کا خمس نکلا ہوا ہو، زکات واجب ہے تو زکات نکلی ہوئی ہو، اس کے اندر کسی بندے کا غصب کیا ہوا حق شامل نہ ہو، تو اس طرح سے حج تو چلا گیا، اگر آپ کے مال میں دوسروں کا حرام پیسہ آ کے شامل ہو چکا ہے، اسی طریقے سے خمس و زکات ہے کہ خمس مال حرام میں سے تو خمس نکالی ہی نہیں جا سکتا، خمس تو نکالا ہی نہیں جا سکتا، اگر کسی کی تمام روزی حرام کی ہے تو وہ اپنی تمام آمدنی اٹھا کر دے دے گا حاکم شرع کو، اگر آدھی حلال کی ہے آدھی حرام کی ہے تو خمس نکالے گا خالی حلال میں سے، اور جتنا آدھا حرام ہے وہ سب کا سب اسے حاکم شرع کو دینا پڑے گا، تو خمس بھی نکل گیا، جہاد پر آئیے تو متفقہ روایت ہے مسلمانوں کی کہ خدا شہید راہ خدا کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتے ہی، ادھر شہید کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرا اور خدا اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، خدا اس کے تمام گناہوں کو نظر انداز کر دے گا، سوائے اس کے کہ اس کے اوپر کسی کا قرضہ باقی ہو، سوائے اس کے کہ اس کی گردن کے اوپر کسی انسان کا قرضہ باقی ہو، قرض کی ایک قسم تو یہ ہے کہ آپ کسی سے مانگ کر لائے اور لوٹایا نہیں، اور ایک یہ قسم ہے کہ کسی کا حق آپ نے غصب کیا اس کا پیسہ آپ کے مال میں شامل ہے، اب یہ اس کا قرضہ تمام زندگی آپ کے مال کے اندر رہے گا، تو جہاد بھی ہاتھ سے چلا گیا کہ خدا شہید کا ہر گناہ معاف کرے گا، لیکن اگر کسی بندے کا مالی مطالبہ شہید کی گردن پر ہے تو اس کا کوئی یہ گناہ اس کا کسی صورت میں معاف نہیں ہو سکتا، تو نمازیں گئیں، روزے گئے، حج گئے، زکات اور خمس کا ثواب ہاتھ سے نکلا، جہاد کا ثواب ہاتھ سے نکلا، صرف اس لیے کہ مال اس کا حلال مال نہیں، صرف اس لیے کہ غذا اس کی حلال غذا نہیں، صرف اس لیے کہ دولت اس کے پاس طیب دولت نہیں ہے، تو بنیادی شرط یہ ہے ہر عبادت کی قبولیت کی اور ہر نیکی کو خدا کے یہاں اجر دلوانے کے لیے، بنیادی شرط یہ ہے کہ انسان اپنے مال کو اور اپنے رزق کو حلال رکھے، اور وہ فقہی مسائل جن سے آپ واقف ہیں بار بار کہ اگر لباس کے اندر ایک بٹن بھی آپ نے حرام طریقے سے لگایا ہے کہ لباس آپ کا، بٹن آپ کا، دھاگا آپ کا، آپ دردی کے پاس گئے اور کہا کہ خالی اس بٹن کو ٹانک دینا، تو ٹانکنے میں جتنی اس نے محنت لگائی اگر آپ نے اس کی اجرت نہیں دی تو اس لباس کے اندر آپ کی نماز باطل ہے، تو اتنا معمولی معمولی مسئلہ، اتنی چھوٹی چھوٹی بات شریعت نے معاف نہیں کی ہے، اس لیے کہ خدا بندے کے ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے، اس کے حرام کا گناہ معاف نہیں کر سکتا ہے، اسی لیے جب کسی نے ایک مرتبہ امام جعفر صالح یہ سوال کیا تھا اور اس سوال کے بہت سارے جوابات امام نے دیے، ان میں سے ایک جواب یہ ہے کہ کسی نے کہا تھا کہ مولا ہم نے سنا ہے کہ خدا رحیم بھی ہے کریم بھی ہے، اور یہ بھی سنا ہے کہ خدا جبار بھی ہے قہار بھی ہے، ایک طرف اس کی رحمت کہ اگر تمام زندگی انسان گناہ کرتا رہے تو خدا مرنے سے ایک لمحے پہلے اس کی توبہ قبول کر کے ایک لمحے کی توبہ کی وجہ سے تمام زندگی کے اعمال کو معاف کر دیتا، اور دوسری طرف جبار و قہار بھی ہے کہ ذرے ذرے کا حساب و کتاب لیتا، تو مولا اس کا مطلب کیا؟ تو امام نے اس کے کئی جوابات اپنے مقام پر دیے، ان میں سے ایک جواب راوی کی حیثیت کو دیکھتے ہوئے یہ تھا کہ خدا اپنے حقوق کے معاملے میں رحیم و کریم اور بندوں کے حقوق کے معاملے میں جبار و قہار، کہ بندے کے ایک ایک حق کو ادا کرنا، بندے کے ایک ایک مطالبے کو ادا کرنا، ایک پیسہ حرام کا انسان کے مال میں شامل نہیں ہونا چاہیے، اسی لیے والدوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ مرنے والا مرے اس سے پہلے کہ وہ اپنی ذات پر یا مرنے والے کی ذات پر کچھ خرچ کریں، پہلے جس بندے کا حق ہے وہ اس کے مال میں سے نکالیں اور نکالنے کے بعد اسے پلٹائیں، اور یہی ایک مسئلہ کہ مومن کا مال اسلام میں مال محترم کہا جاتا ہے، کیا مطلب کہ مومن کا مال احترام والا مال ہے، کسی شخص کو حق نہیں کہ مومن کی ایک پائی اور ایک پیسے کو بغیر اس کی اجازت کے اٹھا لے، یہاں تک کہ جیسا کہ ہم نے بار بار کہا کہ چاول کا ایک دانہ بھی آپ کسی مومن کے گھر سے مذاق میں بھی اٹھا کر نہیں لا سکتے، اگر اٹھا لیا تو مرتے مرتے چاول کے ایک دانے کو بھی واپس کرنا ہے، اور جو ہم نے مثال ایک دی ہے بار بار کہ درزی کپڑا سیتا ہے، اگر اتنا ہی اس نے کپڑا لیا جتنا آپ کے لیے ضروری ہے لباس کے لیے، پھر بھی کپڑا سیتے وقت چھوٹی چھوٹی قطنیں بچتی ہیں، واجب یہ ہے کہ اس مومن کو واپس پہنچائے، اس لیے کہ اس کا یہ مال ہے، تو مومن کے مال کا نام ہے مال محترم، اور اسی لیے مومن کے لیے بھی واجب کہ مومن کا مال محترم مال ہے، احترام والا مال ہے، مومن کے لیے بھی واجب ہے کہ اگر کبھی اس کے مال پر کوئی آنچ آ رہی ہو تو مال محترم ہے اس کی حفاظت کرنا واجب ہے، جس طرح مومن کے لیے اپنی جان محترم ہے، اپنی عزت محترم ہے، مال بھی محترم ہے، یہ نہیں کہ اگر مال لوٹا جا رہا ہو، مال کوئی اٹھا کر لے جا رہا ہو، مومن میں طاقت ہو لیکن یہ سوچ کر کہ یہ دنیا کا مال ہے کون اس کے پیچھے پڑے نظر انداز کر دے، یہ پہلے حرام ہے، خود اپنے مال کی مومن کو حفاظت کرنا ہے، اسی لیے اعتراف سے روکا گیا، کیوں روکا گیا کہ یہ محترم مال ہے، تم خود یہ اختیار نہیں رکھتے کہ اسے ضائع کر دو، تو یہ فکر تیرے مال دنیا کی ہم کیا فکر کریں، اللہ نے دیا ہے، اگر ضائع ہوتا ہے تو ضائع ہو جائے، لٹتا ہے تو لٹ جائے، ہمارے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں، یہ بالکل غلط فکر ہے، مومن کے لیے خود واجب ہے کہ اپنے مال کے ایک ایک ذرے کی حفاظت کریں، اور اسی سے اگر یہ ایک ہماری موجودہ گفتگو سے ذرا ہٹ کر ہے لیکن ایک مسئلہ ہم آپ کو بتا دیں کہ اسی سے جو ایران کے اندر آپ سن رہے ہیں کہ کارخانے نیشنلائز ہو رہے ہیں، ایران کے اندر بڑے بڑے کاروبار حکومت اپنے قبضے میں لے رہی ہے، تو یہی کہہ کر کہ صرف اس کاروباری آدمی کے کاروبار پر قبضہ کیا جا رہا کہ جس نے اپنے مال کا حکم نہیں نکالا، صرف اس کے کارخانے پر قبضہ کیا جا رہا جس نے بندوں کے حقوق کو ختم کر کے اپنا کارخانہ تعمیر کرایا تھا، اس لیے کہ اب اس مال کی یہ مال اس کے لیے حرام مال ہو گیا، اس کے بعد اس کا رہنا پہلے حرام ہے، تو یہاں تک حکم ہے کہ اگر حکومت شرعیہ ہے تو وہ اس مال کو ضبط کر سکتی ہے کہ جو حرام مال ہے، اس لیے کہ اب اس کی کسی قسم کی کوئی اہمیت نہ رہی، تو اتنی تاکید ہے رزق حلال کی اور اتنی مذمت ہے رزق حرام کی، اور ہر مومن کی بنیادی ذمہ داری یہ قرار دیا گیا کہ جتنی توجہ اپنی عبادت کی طرف دے اس سے زیادہ بڑھ کر توجہ اپنے رزق حلال کے حصول کی طرف دے، اسی لیے چھٹے امام کی روایت ہے کہ القادو علی عیالہ کل مجاہد فی سبیل اللہ، تم نے سنا ہوگا کہ اللہ کے راہ میں جہاد کرنے والے کا کتنا بڑا ثواب اور کتنا بڑا اجر ہے، کہ روایت یہ ہے کہ جو ایک رات جاگ کر جہاد کے ارادے سے ایک رات جاگ کر گزارے اسے ایک ہزار راتوں کی نماز کے برابر، ایک ہزار دنوں کے روزے کے برابر اور ایک ہزار سنت حجوں کے برابر ثواب ملتا ہے، ایک رات جاگ کر جہاد کرنے والے کا، لیکن چھٹے امام کی روایت ہے کہ القادو علی عیالہ کل مجاہد فی سبیل اللہ، جو شخص اپنے اہل و عیال کے لیے حلال طریقے سے روزی حاصل کرنے کا ارادہ کر کے گھر سے نکلتا ہے، اب جتنے قدم یہ چلے گا ہر قدم پر خدا سے ایک جہاد فی سبیل اللہ کا ثواب عطا کرے گا، القادو علی عیالہ کل مجاہد فی سبیل اللہ، اپنے اہل و عیال کے لیے نکل کر جانے والا اور روزی کا حاصل کرنے والا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے مجاہد کے برابر مقام اور مرتبہ رکھتا ہے، اور اگر روزی کے حصول میں کوئی مارا جائے تو اس کا وہی ثواب ہے کہ جو شہید راہ خدا کا ثواب ہے، وہ شہید راہ خدا جس کے بارے میں روایت ہم نے بار بار بیان کی کہ چھٹے امام نے فرمایا کہ شہید کے خون کا ایک قطرہ خدا کے نزدیک تمام کائنات سے زیادہ قدر و قیمت رکھتا ہے، اتنا بڑا مقام ایک اس شخص کو مل جاتا ہے کہ جو اپنے اہل و عیال کے لیے روزی حاصل کرنے جا رہا ہے، جاتے وقت یا کام کے دوران یا واپسی کے وقت اگر مر جائے تو اس کا وہی اجر و ثواب ہے کہ جو شہید راہ خدا کا اجر و ثواب ہوتا ہے، اور اس دنیا کے اندر اس کا یہ مقام اور مرتبہ تھا، یہ جب واقعہ جو اس سے پہلے آیا کہ جب جنگ تبوک سے واپسی میں پیغمبر اسلام مدینے کی طرف آئے تھے. جنگ تبوک وہ جنگ تھی کہ جس میں پیغمبر اسلام نے پہلی مرتبہ امیر المومنین کو اپنے ساتھ نہیں لیا تھا بلکہ مدینے میں اپنا نائب بنا کر چھوڑ گئے تھے. اس لیے کہ وحی الہی سے پیغمبر کو معلوم ہو چکا تھا کہ اس جنگ میں جہاد کی نوبت نہیں آئے گی اور تلوار نہیں نکالنا پڑے گی. تو روایت یہ ہے کہ جب پیغمبر واپس آئے تو مدینے کے اندر جتنے لوگ باقی رہ گئے تھے سب کے ساتھ پیغمبر کے استقبال کے لیے باہر نکلے اور قطاریں باندھ کے کھڑے ہو گئے. بڑے بڑے امیر بھی تھے, رؤسا بھی تھے, صاحبان دولت بھی تھے, صاحبان عبادت بھی تھے, صاحبان ایمان بھی تھے. پیغمبر اسلام کے راستے میں سب لوگ قطار باندھ کے کھڑے ہو چکے ہیں. پیغمبر اسلام کا گزر ہو رہا ہے, ہر ایک پیغمبر کو سلام کر کے مصافحہ کر رہا, اور روایت یہ ہے کہ پیغمبر ہر ایک کے سلام کا جواب دیتے ہوئے مصافحہ کرتے چلے جا رہے ہیں. ایک مرتبہ چلتے چلتے پیغمبر پہنچے ایک شخص کے پاس, اور یہ شخص, اس کا نام کتابوں میں سعد لکھا ہوا, یہ مدینے کا لوہار تھا. اس کا کام یہ تھا کہ دن بھر یہ لوہے کو پگھلاتا تھا اور اس سے مختلف چیزیں بناتا رہتا تھا. چنانچہ لوہے کی بھٹی میں کام کرتے کرتے چہرے کا رنگ سیاہ پڑ چکا تھا اور ہاتھ انتہائی بدنما ہو چکے تھے. جگہ جگہ ہاتھوں کے اوپر نشانات پڑ چکے تھے اور ہاتھ کی کھال جگہ جگہ سے سخت ہو چکی تھی. اب وہ لوہار کے قریب سے پیغمبر اسلام گزرے. ایک مرتبہ اس نے سلام کیا اور سلام کر کے مصافحے کے لیے ہاتھ کو آگے بڑھایا. پیغمبر اسلام نے اس کے ہاتھوں کو لیا اور مصافحہ کیا, لیکن ایک مرتبہ مصافحہ کرتے کرتے نگاہ جو پیغمبر کی پڑی اس کے ہاتھوں پر, تو پیغمبر جھکے اور جھکنے کے بعد اس کے ہاتھوں کا بوسہ لینا شروع کر دیا. اب جو لوگوں نے دیکھا تو حیران ہوئے کہ پیغمبر نے ابھی نمازیوں کے قریب سے گزر کیا, مصافحے کا جواب مصافحے سے دیا. پیغمبر ابھی مومنوں کے قریب سے گزرے, دولت مندوں کے قریب سے گزرے, صاحبان ثروت کے قریب سے گزرے, اپنے قبیلوں کے سردار کے قریب سے گزرے. ہر ایک کے ساتھ پیغمبر نے عام اسلامی اخلاق کا سلوک کیا, لیکن یہ لوہار, یہ آہن گھر جس کے ہاتھ اتنے بدنما, جس کے ہاتھ اتنے بھدے, جس کے ہاتھ اتنے قریب پیغمبر گزر رہے ہیں, ایسے ہاتھ کے ہاتھ ملانے کو دل نہیں چاہتا. اور پیغمبر جھک کر اس کے ہاتھوں کا بوسہ لے رہے, وہ پیغمبر جن کا مقام اور مرتبہ کیا کہ لولا کلما خلقت الاخلاق, وہ عالمین کا پیغمبر, اور ایک لوہار کے بدنما ہاتھوں کو بوسہ دے رہا. لوگ گھبرا گئے, گھبرا کے کہا کہ یا رسول اللہ, یہ آپ کیا کر رہے؟ تو پیغمبر نے کہا کہ حاضری یدن لا تمس سہن نارو, یاد رکھو کہ یہ محنت کرنے والے کا جو ہاتھ ہے, یہ وہ ہاتھ ہے کہ جہنم کی آگ کبھی سے مت نہیں کر سکتی, یہ ہاتھ کبھی جہنم میں جا نہیں سکتا, اور جنتی کے ہاتھ کو بوسہ دینے میں بھی فخر محسوس کرتا ہوں. تو یہ مقام ہے ایک حلال طریقے سے رزق حاصل کرنے والے کا, یہ القاد علی خیالہ کل مجاہد فی سبیل اللہ, کہ پیغمبر کہہ رہے کہ وہ مجاہد کے برابر ہے اور زبان سے نہیں کہہ رہے, ہماری ثبوت پیش کر رہے کہ پیغمبر اس کے بھدے بدنما اور گندے ہاتھ ہیں, لیکن پیغمبر اسلام بوسہ دے رہے اس لیے کہ راہ خدا میں رزق حلال کو حاصل کرنے میں یہ ہاتھ بدنما اور بھدے ہوئے. اور روایت پیغمبر بھی ہے جس کو چھٹے امام نے ہم تک پہنچایا کہ یاد رکھو, اگر کوئی شخص دن بھر اپنے اہل و عیال کے لیے رزق حلال حاصل کرنے کی فکر کرتا ہے اور اس کے بعد شام کو آتا ہے انتہائی تھکا ہوا, انتہائی تھکن کی حالت میں, انتہائی قبضہ وہ گھر کے اندر داخل ہوا, داخل ہونے کے بعد اس نے صرف واجبات کو انجام دیا, واجبات کو انجام دے کر تھکن کی وجہ سے ایک مرتبہ بستر پر پڑ گیا اور صبح کی نماز تک مسلسل تھکن کی وجہ سے سوتا رہا. نہ اس نے دعائیں پڑھی, نہ اس نے سنت نمازیں پڑھی, نہ اس نے کوئی اور سنت عمل انجام دیا. دن بھر کی تھکن کے بعد جلدی جلدی واجبات کو انجام دے کر بستر پر لیٹ گیا اور سو گیا. تو چھٹے امام کی روایت ہے کہ خدا اس کی تمام رات کو عبادت میں لکھتا ہے اور اس کو اپنی ہر ہر سانس کے بدلے میں ایک ایک سنت نماز کا اور ایک ایک سنت روزے کا ثواب عطا کرتا چلا جاتا ہے, اور یہ اس سے ہزار گنا بہتر ہے کہ جو دن بھر اپنا دن ہے جو آرام سے گزارتا ہے اور تمام رات راہ خدا میں کھڑے ہو کر نماز اور روزے پڑھتا ہے. اس سے ہزار گنا بہتر یہ شخص ہے جس نے دن بھر محنت و مزدوری کی حلال طریقے سے, دن بھر حلال طریقے سے محنت و مزدوری کی اور رات کو تھکن کی وجہ سے بستر کے اوپر آ کر لیٹ گیا. تو یہ رزق حلال کا کیا مقام اور مرتبہ ہے کہ اسے مجاہد کہا جا رہا, جس سے حلال حاصل کرنے والے کا کیا مقام ہے کہ پیغمبر خوشخبری سنا رہے کہ جہنم میں نہیں جا سکتے, جس سے حلال حاصل کرنے والے کا کیا مقام ہے کہ پیغمبر اسلام ہاتھوں کو بوسہ دے رہے, جس سے حلال حاصل کرنے والے کا کیا مقام ہے کہ چھٹے امام یہ کہہ رہے کہ ہر سانس ایک نماز کا ثواب اور ایک روزے کا ثواب دلوا رہی ہے. تو یہ رزق حلال کی اہمیت ہے, اور روایت کے اندر پہچان یہ بتائی گئی ہے اللہ کے منتقی اور مقدس بندوں کی کہ وہ کبھی رزق حرام کے قریب نہیں جاتے ہیں, اور رزق حرام کتنا برا ہے نگاہ امام میں اور نگاہ رسول میں بلکہ نگاہ قدرت میں رزق حرام کتنا برا سمجھا گیا ہے. ایک روایت جو گزشتہ تقریر میں نامکمل رہ گئی تھی, حیات القلوب کی دوسری جن میں علامہ مجلسی نے اس روایت کو نقل کیا کہ جب پیغمبر کی عمر 7-8 سال کی ہوئی تو ایک مرتبہ اہل یہود کا ایک گروہ مکے کی طرف پہنچا. اس لیے کہ جو علامتیں اور نشانیاں اس وقت دنیا میں ظاہر ہو گئی تھی اس سے یہودیوں کو یہ پتا چل گیا تھا کہ مکے کے اندر اللہ کا آخری رسول آ چکا ہے. تو روایت یہ ہے کہ یہودیوں کا ایک گروہ چلا مکے کے اندر داخل ہوا, انہوں نے اپنی کتابوں کی نشانیوں کی مدد سے ایک مرتبہ پیغمبر اسلام کو دیکھا اور دل کے اندر یہ خیال بیٹھنے لگا کہ یہی وہ آخری پیغمبر ہے جس کا تذکرہ ہماری کتابوں میں. اب انہوں نے سوچا کہ ہم اس کا وہ امتحان لے لیں کہ جس امتحان پر ہمیشہ نبی یا امام پورا اترتا. تو وہ کیا امتحان لیا؟ روایت یہ ہے کہ اہل یہود نے یہ سوچا کہ دعوت کی جائے. چنانچہ انہوں نے دعوت کی اور دعوت کے اندر ایک ایسے مرغے کو پکایا گیا کہ جسے چرا کر لایا گیا تھا, اور پکانے کے بعد اس مرغے کا سارا یا شوربہ یا جو کچھ تھا وہ رکھا گیا اہل مکے کے سامنے. مکے کے تمام لوگ بیٹھے, مرغے کو دیکھا, اس کی خوشبو کو دیکھا, اس کے گوشت کو دیکھا, ایک مرتبہ جلدی جلدی ہاتھوں کو بڑھایا اور جلدی جلدی نعمت الہی سے استفادہ کرنے لگے. لیکن سب نے حیرت سے یہ منظر دیکھا کہ پیغمبر اسلام ہاتھوں کو روکے ہوئے دسترخوان کے کونے کے اوپر بیٹھے ہیں. لوگ گھبرا کے مڑے کہ اے یتیم عبداللہ, جو تیرے سامنے اللہ کی نعمت موجود ہے, استعمال کر اور اسے کھا. پیغمبر اسلام کا جواب کہ 7 یا 8 سال کی عمر ہے لیکن جواب یہ کہ میں اسے استعمال نہیں کر سکتا ہوں. انہوں نے سنا تو کہا کیوں؟ تو جواب دیا بس میرے لیے یہ حرام ہے. دوستوں نے اقرار کیا تو پیغمبر نے کہا کہ اچھا اگر تم کھلا سکتے ہو تو اپنے ہاتھوں سے کھلا دو. روایت یہ ہے کہ لوگوں نے لقمہ بنا بنا کے پیغمبر کی طرف بڑھایا, لیکن جب کبھی وہ لقمہ پیغمبر کے منہ کے قریب آیا تو کبھی دائیں طرف نکل گیا, کبھی بائیں طرف نکل گیا, یہاں تک کہ از حد کوشش کی لیکن ایک لقمہ بھی پیغمبر کے ہونٹوں تک سے پس نہ ہو سکا. حلق میں جانا تو بہت بڑی بات ہے. لوگوں نے دیکھا تو لوگ تو پریشان ہوئے, لیکن اہل یہود کے علماء سمجھ گئے کہ ہاں پہلی شرط تو پوری ہو گئی کہ رزق حرام اس کے ہونٹوں سے بھی پس نہ ہو سکا. اب دوسری شرط کو بھی دیکھ لینا چاہیے. چنانچہ روایت یہ ہے کہ انہوں نے ایک انتہائی غریب ہمسائے کا کہ جس کا کام یہ تھا کہ وہ اپنے گھر میں بکریاں بھیڑ اور مرغے وغیرہ پال کر فروغ کیا کرتا تھا, اس کے گھر کے ایک مرغے کو چرایا اس نیت سے کہ جب یہ واپس آئے گا, یہ گیا ہوا واپس آئے گا, اس کا کام ہی مرغے فروغ کرنا, ہم اس مرغے کی قیمت اسے ادا کر دیں گے. یہ خیال کر کے, یہ نیت کر کے, یہ ارادہ کر کے اس مرغے کو جمع کر کے اس کا سالن پکا کے لایا اور کہا کہ اے یقین عبداللہ تو اس سالن کو استعمال کرو. پیغمبر کی نگاہ اس پر پڑی اور ایک مرتبہ پیغمبر نے انکار کر دیا کہ نہیں, یہ بھی میرے لیے جائز نہیں ہے, میرے لیے حلال نہیں ہے. انہوں نے سنا, دوستوں نے سنا, گھبرائے, کہا کہ ہم کھلاتے ہیں. اور روایت یہ کہ ایک مرتبہ پھر کوشش کی کھلانے کی لیکن ہر لقمہ زمین کی طرف جاتا ہے. ہاتھ بڑھاتے ہیں, پیغمبر کے ہونٹوں کے قریب پہنچا اور ایک مرتبہ زمین کے اوپر گر گیا. انتہائی کوشش کی, آخر سب عاجز آ گئے اور یہ کہتے ہوئے اپنی کوششوں کو بند کر دیا کہ آج ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کیا ماجرا. لیکن یہودیوں کے عالم پکار اٹھے کہ یقیناً یہ شخص اللہ کا کوئی مقدس بندہ ہے, اس لیے کہ ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ رزق حرام اور رزق شبہ سے, وہ رزق جو حرام تو نہیں لیکن مشتبہ رزق ہے, اس سے صرف وہ بچتا ہے کہ جو اللہ کا انتہائی مقدس بندہ ہو. تو یہ پہچان بتائی گئی کہ رزق حرام سے اور رزق مشتبہ سے بچنے والا اللہ کا سوائے انتہائی مقدس اور مخلص بندے کی اور کوئی نہیں ہو سکتا. قرآن میں شیطان کہہ رہا کہ میں تیرے مخلص بندوں کے سوا ہر ایک کو بہکاؤں گا. حیات القلوب کی روایت یہ بتا رہی کہ مخلص بندے کی پہچان یہ کہ نہ حرام کھاتا ہو نہ مشتبہ حرام کھاتا ہو, وہ مخلص بندہ ہے. تو اب خود پتا چل گیا دونوں روایتوں کو ملانے سے کہ جو حرام سے یا مشتبہ حرام سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا یقیناً شیطان اس کو بہکا رہا ہے یا بہکا سکتا ہے. اور اب اس روایت پر غور کریں تو کتنی بڑی حقیقت ہمارے سامنے آتی ہے کہ امام اور رسول وہ ہیں کہ اگر زہر ملا ہوا کھانا آتا ہے تو اسے بھی رزن بے قضاء ہی کہہ کے استعمال کر لیتے ہیں, لیکن یہ رزق حرام ہے کہ جو امام کے قریب اور رسول کے قریب تک نہیں پہنچ سکتا. گویا ان دونوں واقعات میں اگرچہ کوئی قربت اور مناسبت تو نہیں لیکن ذرا غور کریں تو ذہن میں اتنا آ جاتا ہے کہ رزق حرام رزق زہر آلود سے زہر ملے ہوئے کھانے سے زیادہ بدتر رزق حرام ہے, اس لیے کہ زہر ملا ہوا کھانا کم از کم نبی اور امام کے بطن مبارک میں اتر تو گیا لیکن رزق حرام تو ان کے ہونٹوں تک کے قریب نہیں پہنچا. تو زہر ملا ہوا کھانا زیادہ قبول ہے رزق حرام کے مقابلے میں, اور خالی حرام بھی نہیں, جو حرام سے مشتبہ ہو اس کا بھی یہ حکم. تو آپ خود اندازہ کر لیجیے کہ رسول اور امام کی نگاہ میں تو زہر ملا ہوا کھانا پیٹ میں چلا جائے مرضی الہی کے مطابق اسے لے سکتے ہیں, لیکن یہ رزق حرام اس قسم کا رزق جو مشتبہ بھی حرام ہو وہ پیغمبر کے ہونٹوں کے قریب نہیں پہنچ سکتا. تو یہی قرآن بھی کہہ رہا اور روایت نے بھی بتایا کہ ہر مومن کو اپنے آپ کو بچانا ہے رزق حرام سے, ہر صورت سے بچانا ہے. تھوڑی تنگی اور سستی سے گزر ہو جائے یہ کوئی بات بات نہیں، لیکن اپنے آپ کو رزق حرام سے بچانا ہے، رزق حلال کی طرف لے جانا، اور رزق حلال کے اندر ہمیشہ برکت ہوتی ہے اور برکت کے ساتھ ساتھ نقصان ہوتا ہے۔ رزق حلال کی دو علامتیں بتائی گئی ہیں روایتوں میں۔ پہلی علامت بڑی عجیب و غریب علامت ہے کہ رزق حلال کی علامت یہ ہے کہ ہمیشہ اس میں کوئی نہ کوئی نقصان ہوگا، اور جس کے مال میں کوئی نقصان نہ ہو رہا اس کے پاس رزق حلال موجود نہیں، رزق حرام موجود ہے۔ اور دوسری علامت یہ بتائی گئی ہے کہ رزق حرام جو ہے اس میں کبھی برکت نہیں ہوگی، رزق حلال میں برکت ہوگی۔ اب برکت کسے کہتے ہیں؟ اب سے تقریباً دو سال پہلے ہم نے وعدہ کیا تھا کہ برکت کا اسلامی تصور آپ کے سامنے پیش کریں گے، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے آج نہیں بلکہ انشاءاللہ آئندہ تقریب میں یہ موضوع آئے گا کہ رزق حلال کی پہچان یہ کہ برکت ہے، اور برکت کسے کہتے ہیں؟ پیسے کی زیادتی کو یا پیسے کے خلاف کو؟ یہ انشاءاللہ رزق حرام کے سلسلے کا ایک اہم موضوع ہے جو آئندہ تقریب میں زیر بحث آئے گا۔ لیکن رزق حلال کی ایک پہچان اور یہ بتائی گئی ہے کہ رزق حلال ہمیشہ انسان کے لیے، ہمیشہ انسان کے پاس جب آتا تو کوئی نہ کوئی نقصان ضرور انسان کو پہنچتا ہے، اور وہ کس طرح سے؟ کہ امام محمد ایک روایت ہے کہ مدینے والے جب پیغمبر اسلام مدینے پہنچتے تو مدینے والے پیغمبر اسلام کی دعوتیں اور ضیافتیں کیا کرتے۔ ایک مرتبہ اہل مدینہ کے مختلف آدمیوں نے ایک ایک کر کے پیغمبر اسلام کو دعوت دینا شروع، اور حکم اسلامی یہ ہے کہ جب کوئی ضیافت دے، جب کوئی دعوت دے تو یقیناً اس کے گھر جاؤ اور اس کی دعوت کو قبول کرو، اس لیے کہ مومن کی دعوت کو رد کرنا اور ٹھکرانا اگر حرام نہیں تو کم از کم انتہائی مکروہ اور مکروہ تحریمی ضرور ہے، لیکن صرف وہ مومن کہ جس کا رزق حلال رزق حرام نہ ہو اور مستمل حرام نہ ہو۔ تو روایت یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کو مختلف لوگوں نے دعوتیں دی۔ ایک مرتبہ ایک آدمی کی باری آئی، اس نے پیغمبر اسلام کو دعوت دی، پیغمبر اسلام نے دعوت کو قبول کیا، اور اس کے بعد وقت مقررہ اپنے اصحاب کے ساتھ پیغمبر اسلام اس کی گھر کی طرف چلے۔ پیغمبر کو آتا دیکھا، ایک مرتبہ انتہائی خلوص اور محبت کے ساتھ پیغمبر کا استقبال کیا، استقبال کر کے پیغمبر اسلام کو گھر کے اندر لایا اور صحن کے اندر بٹھایا۔ اب کمرے کے اندر دسترخوان بچھایا جا رہا ہے، کھانے چنے جا رہے ہیں، اور پیغمبر اسلام صحن کے اندر بیٹھے۔ مدینے کے مکانات سے صحن کے اندر بیٹھے تھے، سامنے صحن کی دیوار تھی۔ پیغمبر اسلام نے منظر دیکھا کہ اس کے گھر میں، کیونکہ حکم اسلامی یہ بھی ہے کہ گھر کے اندر مختلف پرندے اور مختلف جانور پالو، یہ گھر کی برکت میں بڑھاتے ہیں، گھر والوں کے حق میں دعائیں خیر کرتے ہیں، اور ان کی دعا خدا فوراً قبول کر لیتا۔ تو پیغمبر نے دیکھا کہ اس کے گھر کے اندر بھی پلے ہوئے جانور۔ ایک مرتبہ پیغمبر کی نگاہ پڑی کہ اس کے ایک مرغی وہ نیچے دانا چگ رہی ہے۔ ایک مرتبہ اس نے پرواز کی چھلانگ لگائی اور چھلانگ لگا کر صحن کی دیوار کے اوپر جا کر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر تک وہاں بیٹھی رہی۔ تھوڑی دیر تک بیٹھنے کے بعد پیغمبر اسلام نے یہ منظر دیکھا کہ اس نے دیوار پر انڈا دیا، اور انڈا دیوار سے نیچے کی طرف گرا۔ اب انڈا زمین کی طرف آ رہا ہے، زمین پر گرنے والا ہے، اور گرنے کے بعد انڈا ٹوٹ جاتا، لیکن روایت یہ ہے کہ دیوار کے اوپر ایک مقام پر دو کیڑے اس طریقے سے لگی ہوئی تھی کہ انڈا دیوار پر سے گرا اور دونوں کیڑوں کے درمیان آ کر اٹک گیا اور ٹوٹنے سے بچ گیا۔ پیغمبر اسلام نے یہ منظر دیکھا، اور پھر یہ دیکھا کہ گھر والے نے بھی یہ منظر دیکھ لیا۔ وہ کمرے میں سے نکل کر آیا، اس نے انڈے کو اٹھایا اور اٹھا کر لے چلا۔ پیغمبر اسلام اور پیغمبر کے سارے صحابی انتہائی حیران اور متحیر تھے کہ اس قسم کا واقعہ سالوں میں کہیں، صدیوں میں کہیں پیش آتا۔ ایک مرتبہ اسے روکا، روکنے کے بعد کہا کہ عائشہ، تیری مرغی نے انڈا دیا، انڈا گرا، گرنے کے بعد زمین پر گر کر جتنا شروع ہو جانا چاہیے تھا لیکن گیروں میں اٹک گیا، اور تو نے کوئی حیرت بھی نہیں ظاہر کی، تو نے کوئی تعجب بھی نہیں ظاہر کیا۔ اور جیسا کہ طریقہ ہوتا ہے کہ اس قسم کی بات ہو جائے تو انسان لوگوں کو، جو لوگ بیٹھے ان کو متوجہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو یہ کتنی عجیب و غریب بات ہوئی، لیکن تو نے ایک لمحے کے لیے کتنا توجہ نہ دی، اور اتنے اطمینان کے ساتھ انڈا اٹھا کر کہا کہ جیسے یہ معمولی بات ہے۔ تو وہ مسکرا کر کہتا کہ یا رسول اللہ، میرے اوپر خدا کی انتہائی برکت، اور مجھے معلوم ہے کہ جب سے میں نے رزق حاصل کرنا شروع کیا ایک مرتبہ ایک مقام بھی ایسا نہ آیا کہ میری کوئی چیز ضائع ہوتی یا میری کوئی چیز برباد ہوتی یا مجھے کسی چیز کا نقصان پہنچتا۔ ہمیشہ جس طرح ابھی یہ واقعہ پیش آیا، اس طرح ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے جس سے مجھے پہنچتا ہوا نقصان رک جاتا ہے۔ روایت کے الفاظ ہے حیات القلوب میں، آپ دیکھ سکتے ہیں اگر جو مختصر روایت ہے کہ پیغمبر نے سنا، ایک مرتبہ پیغمبر اپنے مقام سے کھڑے ہو گئے اور کہا اپنے صحابیوں سے کہ چلو ہم یہاں پر دعوت میں نہیں بیٹھ سکتے۔ وہ گھبرا گیا، گھبرا کے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ پیغمبر اسلام کہتے ہیں کہ ہاں عائشہ، یاد رکھ کہ جس کے رزق کے اندر، جس کے مال میں کبھی کوئی نقصان نہ ہو اس کے اوپر خدا کی برکت ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ جس کا رزق حلال رزق ہو اور جس کے اوپر خدا کی برکت ہو، اسے کبھی نہ کبھی وقتاً فوقتاً نقصان پہنچتا رہتا ہے۔ تیرے اس طرح نقصان سے بچ جانے کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی برکت تیرے ساتھ نہیں، اس لیے اس مقام پر بیٹھ کر ہم دعوت نہیں کھا سکتے ہیں۔ تو پیغمبر رزق حلال کا معیار یہ بتا رہے ہیں، اور دوسرا معیار وہ بھی پیغمبر ہی نے ہمیں بتایا، لیکن وہ انشاءاللہ آئندہ ہفتے کی تقریب کا پہلا واقعہ ہوگا۔
اس کے بعد بھی ہماری یاد کی گفتگو ختم ہو گئی اور غالباً دو یا تین ہفتوں کے بعد یہ خوشگوار اتفاق پیش آیا ہے کہ وقت کے اوپر ہماری گفتگو ختم ہوئی. غالباً جس کے حلال کی برکت تھی مولانا پاک حضرات میں سے جن کو سوال کرنا ہے وہ سوال کر سکتے ہیں, جو تشریف لینا چاہیں وہ صاحبان. یہ پورا ایک مستقل موضوع ہے اور اس پر بڑی تفصیلی ہماری گفتگو ہوگی کہ اطلاع سے کیا مراد, لیکن اطلاع کا کوئی ایک کلیہ یا کوئی ایک معیار اسلام نے نہیں بتایا ہے. اسلام کا اطراف کا تعلق اسلام کے مطابق انسان کے استعداد سے ہے, اس ماحول سے کہ جہاں وہ زندگی گزار رہا ہے, اور اس چیز سے ہے, اس اہم چیز کہ ہر انسان کے اندر کچھ جائز خواہشات ہوتی ہیں اور ہر انسان کی خواہشات الگ الگ ہوتی ہیں. تو اب اسلام نے جو ایک انسان کی اپنی جائز خواہش ہے اس کو پورا کرنے کے لیے خط تک اجازت دی ہے, لیکن پورا تفصیلی موضوع ہے, بہت جلدی بتایا جائے تو بات نامکمل رہ کر اور ذہنوں میں تشویش پیدا کرے گی. لیکن یہ ہے کہ اطراف کا موضوع رخ تہران کے ساتھ ہی ملا ہوا ہے. یہ جو موضوع چلے گا ایک مسلسل سات یا آٹھ تقریروں میں, کہ چار تقریریں یا پانچ تقریریں رخ تہران کی اور اس کے بعد دو یا تین اجلاس میں, تو اس کے آخر تک یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی. ہاں نہیں, آپ کے لیے یہ حکم نہیں ہے.